الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 21ویں پارے سے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، انسانی زندگی کا اصلاح کا ایک مختصر سا نسخہ ہے جو اجزاء پر مشتمل ہے. انسانی زندگی کی اصلاح کا ایک مختصر سا نسخہ ہے جو اجزاء پر مشتمل ہے. قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام. اگر کسی کی زندگی میں یہ نسخے کا استعمال ٹھیک ہو جائے تو ساری زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے. قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام. اگر اس نسخے کا کہیں استعمال ٹھیک ہو جائے تو ساری زندگی ٹھیک ہو جائے. نماز میں یہ تاثیر موجود ہے کہ نماز برائیوں سے روک دیتی ہے، بشرطیہ کہ نماز نماز ہو. نماز میں خلوص ہوتا ہے، نماز میں خشیت ہوتی ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں نماز میں ہیں تو اس کی نماز اس کی زندگی کی اصلاح کا ذریعہ ہے. اگر یہ کوئی نہیں تو نمازی 40 سال سے ہے، جھوٹ کوئی نہیں چھوڑا چھوٹا ہے، 40 سال سے نمازی ہے، خیانت کوئی نہیں چھوٹی ہے، 50 سال سے نمازی ہے، حیا کی چادر چہرے پہ پردہ کوئی نہیں آیا ہے، 20 سال سے نمازی ہے، سود سے اللہ کا جنگ اب بھی کر رہا ہے، نماز کیسی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نماز کی یہ تاثیر ہے، یہ برائیوں سے روک دیتی ہے. میں نے زندگی بھر کبھی نماز اس غرض سے پڑھی نہیں کہ میری زندگی کی اصلاح ہو جائے، برائیاں میری زندگی سے نکل جائیں. مسجدیں بھر گئی رمضان میں لیکن گھروں اور بازاروں میں گناہوں کی کمی پھر بھی کوئی نہیں آئی. مسجدیں نمازیوں سے بھر گئیں لیکن بازاروں اور گھروں کی زندگیوں میں گناہوں کی کمی پھر بھی کوئی نہیں آئی. نماز اثر کیوں نہیں دکھا رہی؟ نماز اثر کیوں نہیں دکھا رہی؟ صدیاں گزر گئیں، نمک کی تاثیر نہیں بدلی، اب بھی نمکین پنا ہے. صدیاں گزر گئیں، مرچوں کی تاثیر نہیں بدلی، اب بھی اس میں کڑواہٹ ہے. صدیاں گزر گئیں، برف کی تاثیر نہیں بدلی، اب بھی اس میں ٹھنڈک ہے. نماز کی تاثیر کہاں بدل سکتی ہے؟ جس کی گواہی اللہ نے دی ہے، جس کا کہا اللہ کا کہا ہے، اس کی تاثیر کیوں بدل رہی ہے؟ ہاں، نمک میں ملاوٹ ہو جائے، مرچوں میں ملاوٹ ہو جائے، اس کی تاثیر باقی کوئی نہیں رہتی. نماز میں سب غیر اللہ کی تاثیر شامل ہو جائے، نماز میں کھڑا ہے کس کا خیال ہی کوئی نہیں. تو نماز نماز ہو، اس کی تاثیر ہے. برائیوں کا نمازی سے جوڑ کوئی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، یہ حرکت بھی کرتا ہے. فرمایا بہت جلد اس کی نماز اس کو اس برائی سے روک دے گی. نماز نماز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص نے کہا تھا، ایک شخص نمازی نے میری مسجد میں آ کے چوری کر لی، مسجد میں میری چپل چوری ہو گئی، نمازی نے چوری کر لی. اب فرمانے لگے بیٹے ایسا نہیں کہتے، نمازی بھی کبھی چوری کر سکتا ہے. یوں بولو کوئی بہروپی آیا تھا نمازی کی شکل بنا کے، چور تو وہ تھا، اصل تو چور تھا، بہروپیا بن کے نماز پڑھ رہا تھا. تو نمازی اور چوری میں کیا آپس میں جوڑ ہے؟ نمازی اور برائیوں میں کیا جوڑ ہے؟ تو ایک عالمی نسخہ ہے، بہت مختصر سا ہے، دو ہی جز ہیں، قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام. تو میرے عزیزوں، کوئی بڑا نسخہ تو نہیں ہے نا. زندگی کی، جسم کی صحت کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، ہاں کتنے پاپڑ، کتنے خرچے، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور جس سے میری ساری خربوں سال کی زندگی سنورنی، میری روحانیت، میری ایمان کی اصلاح، ترقی، ارے اس کا یہ نسخہ بھی استعمال کر لو، معمول بنا لو اپنی زندگی کا کہ کوئی دن نہ گزرے، ہاں میری تلاوت ضرور، کوئی دن نہ ہو مگر میری تلاوت ضرور. قرآن کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ، اور نماز کا اہتمام مسجدوں میں، جماعت میں، جماعت میں، مسجد میں اہتمام کرو. اللہ اس کے اثرات پوری زندگی میں ڈالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے والے کہنے لگے کوئی معجزہ تو دکھا دے. فرمایا قرآن سے بڑا اور کیا معجزہ ہو؟ کیا یہ حیر نہیں دیکھتے کہ آپ نے آپ لکھنا کوئی نہیں جانتے، کسی کے ہاں پڑھنا کوئی نہیں سیکھا، پھر آپ کی زبان سے ایسا فصیح بری کلام کا جاری ہونا، اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ عذاب کا مطالبہ جلدی کرتے ہیں، فرمایا وقت پہ آئے گا، اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گا تو پھر بچا کوئی نہیں سکتا۔ دین پہ چلنا مشکل ہے، فرمایا میری زمین بہت کشادہ ہے، جاؤ وہاں جہاں تمہارے دین پہ چلنا آسان ہو۔ اللہ وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، زمین چھوڑی، کاروبار چھوڑا، کھائیں گے کہاں سے؟ فرمایا پرندے نہیں دیکھتے، اڑتے پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو اپنے لیے بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں۔ جو اللہ انہیں کھلا سکتا ہے وہ اللہ تمہیں بھی کھلا سکتا ہے۔ تم اپنے ایمان اور دین کی فکر کرو، کھلائے گا تمہیں اللہ۔ تمہاری پہلی ترجیح ہو تمہارا ایمان دین سلامت رہے۔ رزق اللہ تمہیں دے گا، کتنی مخلوق کو اللہ دے رہا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا دنیا ہے بھی کیا، کھیل تماشا ہے، جیسے بچے سمندر کے کنارے مٹی سے گھر بناتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، بناتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ زندگی بھی ایسی ہے، بناتا کوئی ہے رہتا کوئی ہے، بناتا کوئی ہے رہتا کوئی ہے، سنوارتا کون ہے، مزے کوئی لیتا ہے، کماتا کوئی ہے کھاتا کوئی ہے۔ یہ تماشا بھی تمہارے ارد گرد ہر طرف نظر آ رہا ہے، یہ دنیا تو ایک تماشا ہے، زندگی کل کی ہے، زندگی کل کی ہے۔ اس ایک اللہ کو خالص پکارو، اور جو اس کے راہ میں مشقت اٹھاتا ہے، نفس پہ پاؤں رکھتا ہے، حرام جذبات کو قربان کرتا ہے، یہ مجاہدہ اللہ کی خاطر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی طرف آنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر سورہ روم کا تذکرہ ہے، ایک بڑی پیشن گوئی ہے، بڑی پیشن گوئی ہے کہ ان قریب فارس مغلوب ہوگا، رومی غالب ہوں گے، رومی غالب ہوں گے۔ اور یہ اس وقت کی پیشن گوئی تھی کہ بظاہر حالات ایسے نہیں تھے کہ فارس ایران شکست کھا جائے، بظاہر حالات نہیں تھے کہ فارس ایران شکست کھا جائے اور رومی پھر غالب آ جائے، اس لیے کہ رومیوں کے حالات بڑے خستہ حالت ہو چکے تھے، اندر بھی بدامنی تھی، باہر کی دشمن قومیں بھی اس کے ارد گرد موجود تھی۔ لیکن قرآن نے پیشن گوئی کر دی، رومی غالب آ جائیں گے، ایرانیوں کو شکست ہو جائے گی۔ مشرکین کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالات کیا بتا رہے ہیں، خارجی اور داخلی حالات سے تو کوئی اندازہ نہیں ہوتا، کبھی ایسا بھی ہوگا۔ لیکن قرآن نے کہا 9 سال کے اندر اندر ایسا ہوگا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ رومی غالب آ گئے، ایرانی جو مشرک تھے، آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، انہیں شکست ہوئی۔ اور اس انداز سے تذکرہ فرمایا، اور جب انہیں شکست ہو رہی تھی، ادھر مدینہ میں مدینہ میں مشرکین مکہ کو بدر کے میدان میں بھی شکست ہو رہی تھی، اور یہاں بھی توحید پرست مسلمان غالب آ رہے تھے۔ تو غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یہ ایک پیشن گوئی ہے، پھر اللہ کی عظمت بڑائی کا تذکرہ ہے۔ صبح شام اس کی حمد و ثنا کرو، اس کی قدرت دیکھو نا، بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا کرتا ہے اور جاندار چیز سے بے جان چیز پیدا کرتا ہے، اسی کا تو نظام ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر زمین میں پھرا دیا ہے، پھر تمہیں کے جنس کا ایک عورت کو تمہارے اندر سے پیدا کیا، جو تمہارے لیے سکون اور راحت کا سامان ہے، ازواج زندگی کا حسن ہے، محبت اور شفقت، جوانی محبت میں گزرتی ہے، بڑھاپے شفقت میں گزرتی ہے، اسی کا نظام ہے کہ جس اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ نظام بنایا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو آسمان سے بجلی گرجتی ہے، کبھی امید ہوتی ہے کہ رحمت کی بارش ہوتی ہے، کبھی خوف ہوتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں، وہی ہے جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خالص اسی کی عبادت کرو، اللہ کی مرضی جسے جتنا چاہے، جس کے لیے روک دے، جو اس کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ پھر زمین و آسمان کی فساد کی ایک بڑی وجہ انسانوں کے بدن سے نکلنے والی زندگی ہے، زمین و آسمان، زمین خشکی اور تری کی فساد کی ایک بڑی وجہ انسانی بدن کی نکلنے والی زندگی ہے۔ جب اللہ کو ناراض کرتی ہے، حالات بگڑتی ہوئی نظر آتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے وہ اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت برری و خشکی کے حالات کو سنوار دیتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انسان کا دوبارہ دنیا میں آنا ہے, اس کے لیے مثال دی, انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے کتنا کمزور تھا, اللہ نے طاقتور کر دیا, پھر اس سے بڑا طاقتور, پھر ایک وقت پھر اس کی کمزوری بڑھاپا, اور پھر بچوں کی طرح کمزوری اس کے اندر آ جاتی ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. یہ انسان پر مختلف ادوار گواہی دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے, پھر نئی زندگی کا آغاز ہے. پھر سورہ لقمان ہے, اللہ کے کلام کی عظمت کا تذکرہ ہے, ایمان والوں کی تعریف ہے, نہ ماننے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے وعید کا تذکرہ ہے. پھر حضرت لقمان حکیم کی حکمت بھری گفتگو, اپنے اللہ اپنے اولاد کو نصیحت, اور اپنے اللہ اولاد کی تربیت کا تذکرہ ہے, اولاد کو تلقین کر رہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے, اپنی صفات میں بھی یکتا ہے, نظر نیاز ہو, سجدہ رکوع ہو, طواف ہو, صرف اللہ کی خاطر ہے, کسی اور کے لیے نہیں. مشکل کشا, حاجت روا اکیلا اللہ ہے. سعادت مند باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے, اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھا رہا. بیٹے خلوت میں ہو, تنہائی میں ہو, تاریکی میں ہو, پہاڑ کے اوٹ میں ہو, سمندروں کے لہروں کے اندر ہو, ہوا اور فضا کے اندر ہو, کہیں ہو, کچھ بھی کرے گا اللہ دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. اور وہ خبیر بصیر ذات کی نظروں سے تو اوجل نہیں ہو سکتا, تیری ساری زندگی کہانی تیرے سامنے پیش کر دی جائے گی. اے بیٹے نماز کا اہتمام کیا کر, اقیم الصلاۃ, نماز کا اہتمام کیا کر, برائی سے روکا کر, اچھائی کا سفیر بن جا. بڑے ہمت والوں کا کام ہے اخلاق تیرے اچھے ہوں, کبر نہ ہو, بڑائی نہ ہو, تکبر نہ ہو, عاجزی انکساری, چیخ کر چلا کر باتیں نہ کر, اس لیے کہ چیخ چلانا یہ گدے کی آواز جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, یہ اس کی حرکت ہے. تیری زبان میں, تیری چال میں عاجزی انکساری ہو, اس کا تذکرہ یوں اپنا ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت ان خطوط میں کرتا ہے. اللہ کو یہ باپ کی تربیت پسند ہے, کہاں ہے ایسے باپ آج اپنی اولاد کی یہ فکر کریں. ٹھیک ہے اولاد کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے, تو بیٹے کا بھی تو باپ پہ حق ہے کہ اس کی صحیح تربیت کرے, اسے رب کی وفاداری کی راہ پہ ڈالے, یہ بھی تو باپ کا حق ہے. حضرت عمر کی خدمت میں ایک باپ شکایت لے کے آیا, اے عمر میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. بیٹے کو بلایا گیا, تیرا ابا تیری شکایت کر رہا ہے. عمر سے کہا, عمر میرے باپ کی شکایت بجا ہے, لیکن پوچھنا یہ ہے کیا میرے باپ کے اوپر کوئی میرا بھی حق ہے؟ اس سے پوچھو تو صحیح, کیا پڑھایا ہے مجھے, کیا سکھایا ہے, کیسا نام رکھا ہے, کیا مجھے تعلیم دی ہے. یہ اسی کا تو ریئیکشن ہوتا ہے, رب کی وفاداری کے راہ پہ ڈالے گا تب یہ ماں باپ کا بھی وفادار بن کے رہے گا. اگر اسے شیطان کا وفادار بنایا, رب کا باغی بنایا, تو ایسی اولاد کبھی ماں باپ کی وفادار نہیں بن سکتی. سعادت مند باپ کا انداز تربیت ہے, یہ امت کے لیے خطوط ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے. اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ ہے, اس کی شان بہت بلند ہے. سارے سمندروں کو سیائی بنا دی جائے, زمین کی چھاتی پہ لگے درختوں کو کلمے بنا دی جائیں, ساری مخلوق اللہ کی بڑائی لکھنے پہ آ جائے, سیائی ختم ہو جائے گی, کلمے گس جائیں گے, لوگوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی, اللہ کی عظمت بڑائی تعریف ختم کوئی نہیں ہوگی. وہ اللہ ہے, وہ بڑی ذات ہے, اسی ذات نے سب کچھ پیدا کیا ہے, وہی ہے رات سے دن, دن کو رات کو پیدا کرنے والا. انسانی تخلیق کا ایک وقت مقرر ہے, وہی اللہ ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے. بارش کتنی ہے, کب ہونی ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, بیٹی ہے, کیوں ہے, یہ سب اللہ کے علم میں ہے. کل تو نے کیا کرنا ہے, تیری موت کہاں آنی ہے, یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے, یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. پھر سورہ سجدہ کا تذکرہ ہے, ابتدا میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ, کائنات کا نظام تخلیق اللہ نے اس کو طریق مرتب کی, اس کو پیدا بھی فرمایا, پھر اس کا نظام بھی اللہ چلا رہا ہے. پھر مجرموں کا تذکرہ, جو ذلت اور رسوائی سے نظریں جھکائی ہوئی ہوں گے, کہیں گے اللہ واپس لوٹا دے, تیرے بندے بن کے زندگی گزاریں گے. فرمایا نانا تمہیں لوٹا بھی دیا جائے, تمہاری حرکتوں میں فرق کوئی نہیں آنا, انہیں رسوائی اور ذلت کے اس نقشے بھی پہ رہنے دیا. پھر اللہ کے فرما برداروں کا تذکرہ ہے جو رب کے سامنے راتوں میں قیام میں سجدے میں گزارتے ہیں, اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, ان کی تعریف اور مدح ہے. اور بیتین ٹھکانے کا تذکرہ ہے. پھر سورہ احزاب ہے, اس کے آغاز میں ایمان والوں کو چند ہدایات ہیں. اللہ سے ڈرنا, کافروں اور منافقوں کی رائے اور باتوں پہ نہ آنا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا, اللہ بطور کارساز کے کافی ہے. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرنا, اتق یا ایھا النبی اتق اللہ, نبی کے واسطے سے امت کو سبق ہے اللہ سے ڈرنا. ولا تطع الکافرین والمنافقین, کافروں اور منافقین کی نہ ماننا. کہاں آج کا مسلمان اور کہاں اللہ کی طرف سے یہ تلقین, کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کافروں اور منافقوں کی راہ پہ نہ چلنا, انہیں اپنا مشیر اور انہیں اپنا رہبر نہ بنانا, وہ تجھے اللہ سے بہت دور لے جائیں گے. اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا, اللہ بطور کارساز کے مددگار کے کافی ہے. اور کفار کا یہ کہنا کہ ایک پھر یہ کہنا کہ میرے ایک دل میں اللہ ہے, ایک دل میں کو یہ ہے, فرما دل ایک ہی سینے میں اللہ نے رکھا ہے. منہ بولے بیٹے کا حکم, زمانہ جاہلیت میں اسے حقیقی بیٹی کی طرح سمجھا جاتا تھا. فرما نہیں, منہ بولا بیٹا اس کی نسبت اس کی اصلی باپ کی طرف, جس کا وہ بیٹا ہے اس کی طرف کرو. اللہ سے حضرت زید بن حارث کی نسبت ہے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, متبنا منہ بولا بیٹا زید کون, محمد کا بیٹا. فرمانا نا زید کو بن حارث کا, حارث کا بیٹا, حارث کا بیٹا ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر امہات المؤمنین, اللہ کے نبی کی بیویاں, ساری امت کی روحانی مائیں, ان کی عظمت احترام کا تذکرہ ہے. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان سے مسلمانوں کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. پھر ایک غزوہ ہے جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں, غزوہ ہے, غزوہ اسے خندق کہتے ہیں. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا گیا کہ بہت بڑا قافلہ لشکر کفار کا, سارے قبائل, سارے یہودی, سارے مشرک اکٹھے ہو کر, تعداد 14,000 سے 15,000 کی تعداد, مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتی ہے. مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 ہے. کیا کیا جائے؟ خندق کھودی جائے. انہوں نے خندق کے پرے اپنا پڑاؤ ڈالا, مہینہ وہاں بیٹھے رہے, اندر آگے آنے کی ہمت کوئی نہیں. اللہ نے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی, پھوٹ ڈال دی. پھر تند و تیز ہوائیں چلائیں, ان کے خیمے اکھڑ گئے, رسوا اور ذلیل ہو کے وہاں سے گئے. پھر ساست اللہ نے فرمایا یہ بڑی ازمائش تھی, لیکن اللہ کی مدد اور نصرت آئی, اس کا تذکرہ فرمایا. جب اتنی بڑی طاقت اور قوت مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تو مسلمانوں میں بزدلی کوئی نہیں آئی, بلکہ قرآن کتنی خوبصورت تصویر کھینچتا ہے. فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب ایمان والوں نے سارے کفار کو مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر حملہ آور ہوتے دیکھا تو ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا, اور اللہ کے رسول پر اعتماد اور بڑھ گیا کہ اللہ نے سچ کہا تھا کہ ایسا ہوگا, رسول نے سچ کہا تھا کہ ایسا ہوگا. پھر اللہ کے ان پیارے کو اللہ نے تعریف فرمائی, کتنے ہیں جو اللہ سے کی نظر پوری کر چکے, اللہ سے کی نظر پوری کر چکے. اے اللہ, زندگی تیرے لیے, موت تیرے لیے. کتنے ایسے ہیں جو اس نظر کو پوری کر چکے, اور کچھ ہیں انتظار میں ہیں کہ اے اللہ جان ہو تو تیری خاطر قربان ہو جائے. اس کی تعریف اور مدح فرمائی. پھر اللہ نے بنو قریظہ, جو مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مدینہ کے اندر سے مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کر رہے تھے, ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا, اللہ نے مسلمانوں کو اس پہ فتح نصیب فرما دی, اس کا تذکرہ فرمایا. سبحانک اللہ بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.